بسم اللہ الرحمن الرحیم.
امیر المومنین علیہ السلام کا معاویہ کو جواب. امیر المومنین نے معاویہ کا خط پڑھا. ابو دردہ اور ابو ہریرہ نے معاویہ کا خط آپ تک پہنچایا تھا. امیر المومنین نے فرمایا کہ تم دونوں نے یہ خط مجھ تک پہنچایا, اب میرا جواب سن لو اور میری طرف سے میرے جواب کو تم دونوں معاویہ تک پہنچا دو. حضرت علی نے فرمایا, عثمان بن عفان کی حالت ان دو صورتوں سے خالی نہ ہوگی, یا وہ نیکی کے امام تھے جن کا خون بہانا حرام, جس کی مدد کرنا واجب, اور جس کی نافرمانی ناجائز ہے, جس کو اکیلا چھوڑنا امت کے لیے واجب نہیں ہو, یا دوسری صورت میں وہ گمراہی کے امام ہیں جس کا خون بہانا حلال, جس کی حکومت ناجائز, اور جس کی مدد کرنا واجب نہ ہو. ان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت ضروری ہوگی. اللہ تعالیٰ کا حکم اور اسلام کا حکم جو چیز مسلمانوں پر واجب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے امام کے مرنے کے بعد, خواہ وہ امام گمراہ ہو, خواہ وہ ہدایت یافتہ امام ہو, خواہ وہ ظالم مرا ہو, خواہ وہ مظلوم مرا ہو, خواہ اس کا خون بہانا حلال ہو, خواہ اس کا خون بہانا حرام ہو, لوگ کوئی بھی کام نہ کریں اور نہ کوئی نئی چیز پیدا کریں, نہ ہاتھ آگے بڑھائیں, نہ پاؤں اور نہ ہی کسی چیز کی ابتدا کریں, جب تک کہ وہ اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے نیا امام نہ چن لیں. وہ نیا امام خلیفہ, امیر, پاک دامن ہو, عفیف ہو, عالم ہو اور متقی ہو, فیصلہ کرنے والا اور سنت رسول کا عارف ہو. ایسا امام ان کے کام کو متحد رکھے گا, ان کے درمیان حکم جاری کرے گا, مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوائے گا, ان کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا, ان کا مال لائے گا, ان کی محبت کو قائم رکھے گا. وہ اپنے مقتول امام کے بارے میں جو مظلوم مارا گیا ہے فیصلے کی غرض سے اس نئے امام کے پاس جائیں گے, تاکہ یہ امام ان کے درمیان حق فیصلہ صادر کرے گا. اگر ان کا امام مظلوم مارا گیا ہے تو نیا امام اس کے ورثہ کو خون بہا دلوانے کا حکم صادر کرے گا, اور اگر ان کا امام ظالم تھا اور قتل کیا گیا ہے تو وہ نیا امام غور کرے گا کہ اس معاملے میں کیا حکم جاری کرنا چاہیے. ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نیا امام چن لیں جو ان کے کام کو مجتمع رکھے گا. اگر امیر کے انتخاب کا حق لوگوں کو حاصل ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد اب نئے امیر علی ابن ابی طالب کی اطاعت کریں, کیونکہ لوگوں نے علی کو اپنا نیا امام چن لیا ہے اور آپ کی بیعت کر لی ہے. اگر خلیفہ امام کے انتخاب کا حق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو حاصل ہے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کا انتخاب اور اس کے متعلق غور کرنے سے روک دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے لوگوں کے لیے ان کا امام منتخب کر لیا ہے. لوگوں کو رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس امام اور خلیفہ کی اطاعت و پیروی کریں. عثمان بن عفان کے قتل کے بعد لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے. بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر بن قحافہ, عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کی بیعت کی تھی. ان تینوں حضرات کی امیری پر اتفاق کر لیا تھا. میری بیعت انصار و مہاجرین نے 3 دن کے مشورے کے بعد کی تھی. یہ کام صحابہ, مہاجرین, سابقین اور انصار نے انجام دیا ہے. پہلے تینوں خلفاء کی بیعت لوگوں کے مشورے کے بغیر کی گئی ہے. اگر امام کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو انتخاب کرتے وقت اپنے مفادات میں غور کرتے ہیں. ان کا اپنے لیے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا, لوگوں کے لیے خلیفہ کے متعلق غور کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اچھا تھا. ان لوگوں نے کسی کو منتخب کیا ہے, کسی کی بیعت کی ہے جو ہدایت کی بیعت ہو. وہ امام کون تھا جس کی اطاعت لوگوں پر واجب تھی؟ لوگوں نے میرے بارے میں مشورہ کیا, لوگوں کے اجتماع سے مجھے خلیفہ منتخب کیا. اگر خلیفہ منتخب کرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے تو لوگوں نے مجھے امت کے لیے خلیفہ منتخب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا خلیفہ منتخب کیا ہے. میری اطاعت اور نصرت کا حکم اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے نافذ کیا ہے، یہ چیز میری دلیل کو مضبوط اور میرے حق کو زیادہ تقویت دیتی ہے۔ اگر عثمان بن عفان، ابوبکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب کے زمانے میں قتل ہوتا تو کیا تم معاویہ ان دونوں سے جنگ کرتے؟ ان دونوں حضرات پر قاتلین کی طلب میں جنگ کے لیے نکلتے؟ ابو ہریرہ اور ابو دردہ نے کہا، نہیں، معاویہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اسی طرح میں خلیفہ ہوں، پھر میرے ساتھ جنگ کے کیا معنی؟ اگر معاویہ ہاں کہہ دے کہ وہ ان دونوں سے بھی جنگ کرتا تو تم دونوں معاویہ سے کہہ دینا کہ ہر اس شخص کو قتل کرنا جائز ہے جس نے ظلم کیا ہو۔ قتل ہونے والے نے اپنے قتل سے پہلے اس کو قتل کر دیا ہو کہ وہ مسلمانوں کے اتفاق کو پارا پارا کرے گا، ان کی جماعت میں تفریق پیدا کر دے گا، اپنی خواہشات میں مو ہو جائے گا۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے عثمان بن عفان کی اولاد اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے میں معاویہ سے زیادہ حقدار ہیں۔ ابو ہریرہ اور ابو دردہ نے کہا، اے علی، آپ نے اپنے معاملے میں انصاف سے کام لیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے اپنی زندگی کی قسم، معاویہ کا جو پیغام تم لائے ہو، اگر وہ اس کو پورا کرنے میں سچا ثابت ہو تو میرے ساتھ انصاف کرے گا۔ عثمان بن عفان کے بیٹے موجود ہیں، یہ بالغ ہو چکے ہیں، بچے نہیں ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، یعنی خود مختار ہیں۔ اپنے باپ عثمان بن عفان کے قتل کے فیصلے کے لیے فرزندان عثمان بن عفان کو آگے آنا چاہیے۔ میں ان کو اور ان کے باپ کے قاتلوں کو اکٹھا کرتا ہوں، اگر فرزندان عثمان بن عفان اپنی دلیل میں عاجز ہو جائیں، یعنی اپنے باپ کو مظلوم ثابت نہ کر سکیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ معاویہ کو حاضر کریں، یعنی معاویہ کو اپنا وکیل اور ولی مقرر کریں۔ عثمان بن عفان کے فرزندوں کا اپنے مخالفین سے جھگڑا ہے، ان کو اور ان کے مخالفین کو فیصلے کے لیے امام کے سامنے بیٹھنا چاہیے، جس کے حکم کا وہ اقرار کرتے ہیں، جس کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں علی ان دونوں کے دلائل پر غور کروں گا، اور ان کا باپ ظالم ہونے کی وجہ سے مارا گیا ہے اور اس کا خون بہانا جائز تھا، تو میں اس کے خون کا بدلہ نہ دلواؤں گا اور اس کا خون کو رائے گاں کر دوں گا، اور اگر وہ مظلوم تھا اور اس کا خون بہانا حرام تھا تو میں ان کے باپ کے قاتلوں کو ان کے حوالے کر دوں گا، اگر وہ چاہیں تو انہیں قتل کر دیں، اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں، اگر چاہیں تو خون بہا لے لیں۔ میرے لشکر میں یہ لوگ عثمان بن عفان کے قاتل ہیں، آپ کے قتل کا اقرار کرتے ہیں اور میرے فیصلے پر رضامند ہیں۔ میرے پاس فرزندان عثمان بن عفان اور بطور وکیل و ولی معاویہ کو آنا چاہیے، وہ عثمان بن عفان کے قاتلوں سے مخاصمہ اور محاکمہ کرے، تاکہ میں ان کے درمیان کتاب خدا اور سنت رسول کے ذریعے فیصلہ کروں۔ اور اگر معاویہ یہ بناوٹی خلوص ظاہر کرتا ہے اور ہیلے اور بہانے تراشتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے وہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب میرے اور معاویہ کے معاملے میں میری مدد کرے گا۔ ابو ہریرہ اور ابو دردہ نے کہا، اے علی، آپ نے اپنے معاملے میں انصاف سے کام لیا ہے، آپ نے انصاف کی حد کر دی ہے، آپ نے معاویہ کے بہانے کو دور کر دیا ہے، آپ نے معاویہ کی دلیل کو توڑ دیا ہے، آپ ایک سچی اور محکم دلیل لائے ہیں جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ جب ابو ہریرہ اور ابو دردہ واپس جانے کے لیے باہر آئے تو 20,000 لوگ جنہوں نے سر پر خود پہنے ہوئے تھے دونوں حضرات سے ملے اور کہنے لگے کہ ہم نے عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے، ہم لوگ جو بھی جناب امیر المومنین فیصلہ کریں گے اس پر رضا مند ہوں گے، خواہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف۔ عثمان بن عفان کے ورثاء ہمارے پاس آئیں، اپنے والد کے قتل کا فیصلہ کروائیں، ہم حضرت علی کا ہر فیصلہ قبول کریں گے۔ ابو ہریرہ اور ابو دردہ نے کہا، تو لوگ درست کہہ رہے ہیں، جب تک یہ فیصلہ حضرت علی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کے مطابق نہ کروا لیا جائے اس وقت تک تم لوگوں کو عثمان بن عفان کے ورثہ کے حوالے نہیں کرنا چاہیے اور تمہارا قتل جائز نہیں. یہ دونوں حضرات وہاں سے چلے اور معاویہ کے پاس حاضر ہو کر حضرت علی اور دیگر لوگوں کی گفتگو سنائی. معاویہ نے پوچھا تم لوگوں سے سامنے حضرت نے ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب کے بارے میں علی کی نرمی اور عثمان بن عفان کی دوری اور توقف کرنے اور علیحدگی میں ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب سے بیزاری کے بارے میں کیا جواب دیا تھا اور علی نے اپنے اس دعوے کے بارے میں کیا جواب دیا جس میں علی یہ کہتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے آپ پر برابر ظلم ہوتا رہا ہے. ان دونوں حضرات نے جواب دیا ہاں ہم نے پوچھا تھا. تو حضرت علی نے جواب میں ان لوگوں کا خلیفہ چننا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا خلیفہ چننے کے متعلق جواب کو دھرا دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد حضرت علی منبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد کیا تھا. اے لوگوں میرے فضائل اتنے ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ناطق میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کو بعد میں ایمان لانے والے پر فضیلت دی ہے؟ اس امت میں مجھ سے پہلے کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے, السابقون السابقون اولئک المقربون, سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اللہ کی مقرب ہیں, سورہ واقعہ آیت نمبر 10 اور 11. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو انبیاء اور ان کے اوصیاء کے متعلق نازل فرمایا ہے. میں رسول اللہ کا وصی ہوں لہذا یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے. تمام بدری بزرگ انصار کھڑے ہو گئے اور مہاجرین میں جو باقی بچے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. ان میں ابو ہیشم بن تہان, خالد بن زید, ابو ایوب انصاری اور مہاجرین میں عمار بن یاسر موجود تھے. سب نے گواہی دی کہ رسول اللہ نے ایسا ہی فرمایا تھا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحبان امر کی, سورہ نساء آیت نمبر 59. انما ولیکم اللہ ولرسولہ والذین آمنوا الذین یقومون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ ہم راکعون, بے شک تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہی ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں, سورہ مائدہ آیت 55. ولم یتقذ اللہ ومن دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین, اور اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا محرم راز نہ بنایا کرو, سورہ توبہ آیت نمبر 12. امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اس آیت میں حکم خاص ہے یا عام ہے. تمام مومنین اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اس آیت کے معنی اور تشریح سے لوگوں کو آگاہ کریں اور ولایت کے بارے میں تشریح کریں. جس طرح نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کے متعلق آپ تشریح کر چکے ہیں, چنانچہ رسول اللہ نے قوم غدیر کے مقام پر مجھے اپنے ساتھ بلند کیا اور اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس ایسا پیغام ارسال کیا ہے جس سے میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے, کیونکہ اگر اس کا میں اعلان کروں تو لوگوں کی طرف سے مجھے تکلیف و تکذیب کا خطرہ ہے, یعنی لوگ اسے قبول نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت تاکیدی الفاظ میں اس حکم کو عوام الناس تک پہنچانے کا حکم دیا ہے. پھر رسول اللہ نے کہا اے علی کھڑے ہو جاؤ. پھر رسول اللہ نے نماز جمعہ کا حکم دیا. رسول اللہ نے لوگوں کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمائی. اور ایک خطبہ ارشاد کیا. رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالی میرا مولا و سردار ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کا سردار ہوں، اولاد تصرف ہوں، میں مومنین کی جان سے افضل ہوں، جس کا میں حاکم ہوں اس کے یہ علی حاکم ہے. اے اللہ، تو اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اور تو اس کو دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اور تو اس کو چھوڑ دینا جو علی کو چھوڑ دے. تو اس موقع پر سلمان فارسی نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ولایت کیسی ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا، جیسی میری ولایت ہے، جس کی جان سے میں افضل ہوں، علی اس کی جان سے افضل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت گرامی نازل کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا. سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آیت خاص جناب علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، علی کے حق میں اور قیامت تک ہونے والے میرے اوصیاء کے حق میں. سلمان فارسی نے عرض کیا، مولا ان اوصیاء کی وضاحت کیجئے. رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، میرا بھائی، میرا وزیر، میرا وصی، میرا وارث، میری امت میں خلیفہ، میرے بعد ہر مومن کے سردار ہیں. علی کے بعد 11 ائمہ سردار اور صاحب ولایت ہوں گے جو علی کی اولاد سے ہوں گے. علی کی اولاد سے حسن امام ہوگا، پھر حسین، پھر حسین کی اولاد سے 9 یکے بعد دیگر ائمہ ہوں گے. قرآن ان کے ساتھ ہوگا اور وہ قرآن کے ساتھ ہوں گے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ میرے پاس کوثر پر وارد ہوں گے. 12 بدریہ صاحب نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے رسول اللہ سے ایسا ہی سنا ہے جیسا کہ آپ علی نے فرمایا ہے، آپ نے کسی لفظ کی کمی کی ہے نہ بیشی. باقی 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا لیکن پورا کا پورا یاد نہیں رکھ سکے، لیکن یہ 12 بدری لوگ ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہیں. حضرت علی نے کہا، تم نے درست کہا، ہر آدمی پوری بات یاد نہیں رکھ سکتا، بعض کے حافظے زیادہ ہوتے ہیں. ان 12 بدری اصحاب میں سے 4 کھڑے ہو گئے، ابو ہیشم بن تہان، ابو ایوب، عمار بن یاسر اور حنزلہ بن ثابت، ذو الشہادتین، اور کہا کہ ہم نے رسول اللہ کے فرمان کو سنا تھا، ہم نے اس کو یاد کر لیا تھا. یہ بات رسول اللہ نے اس وقت کی تھی جبکہ وہ کھڑے تھے اور آپ علی ان کے پہلو میں کھڑے تھے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں تمہارے لیے امام، خلیفہ اور نبی کا وصی مقرر کر جاؤں، میری امت میں اور میرے اہل بیت میں وہ میرے بعد خلیفہ ہو. یہ وہ شخص ہے جس کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنین پر فرض کیا ہے، اور وہ شخص یہ علی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی ولایت کا حکم دیا ہے. میں نے منافقین کے تانا و تکذیب کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ نے مجھے سخت تاکید کی کہ میں ہر صورت میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچا ہوں. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں نماز کا حکم دیا ہے، میں نے نماز کی تشریح کر دی ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج سب کی تشریح کر دی ہے، ان کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت کا حکم اپنی کتاب میں دیا ہے. اے لوگوں، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، میرا فرزند حسن ہے، میرا فرزند حسین ہے، اور اس کی اولاد میں 9 ائمہ پیدا ہوں گے. یہ ولایت صرف ان کے لیے مخصوص ہے، وہ اللہ کی کتاب کو ہرگز نہ چھوڑیں گے حتیٰ کہ میرے پاس کوثر پر وارد ہو جائیں. اے لوگوں، میں نے اپنے بعد تمہارے لیے تمہاری جائے پناہ اور تمہارے امام کے متعلق تمہیں آگاہ کر دیا ہے، تمہارا رہنما اور ہدایت کرنے والا میرے بعد علی ابن ابی طالب ہے، اس کا تم میں وہی مرتبہ ہے جو میرا ہے رسالت کے سوا، دین کے احکامات میں اس کی اطاعت کرنا۔ علی کے پاس وہ تمام علم ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں وہ علم علی کو تعلیم کر دوں اور تمہیں بھی آگاہ کروں، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے علی کو تعلیم کر دیا ہے، جو کچھ پوچھنا ہو علی سے پوچھنا، اس سے تعلیم حاصل کرنا، علی کے بعد علی کے اوصیاء سے تعلیم حاصل کرنا، اوصیاء کو الزام نہ دینا، ان سے آگے نہ بڑھنا اور ان کو نہ چھوڑ دینا، حق ان کے ساتھ ہے وہ حق کے ساتھ ہیں، ان کو تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ عالم ہیں، نہ حق ان کو چھوڑے گا اور نہ یہ حق کو چھوڑیں گے۔ پھر امیر المومنین نے لوگوں سے اس آیت گرامی کے متعلق پوچھا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کا رجس ناپاکی دور رکھے اور تمہیں مکمل طور پر پاک رکھے، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ باقی اگلے قسط میں معاویہ کا دوسرا خط، حضرت علی علیہ السلام کا جواب، مدینے میں معاویہ کا داخلہ پیش کیا جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا معاویہ کو جواب، آخری حصہ۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں سے اس آیت گرامی کے متعلق پوچھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کا رجس ناپاکی دور رکھے اور تمہیں مکمل طور پر پاک رکھے، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اس وقت رسول اللہ، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ایک چادر میں جمع تھے اور رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، یہ میری عترت ہے اور میرے خاص لوگ اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور رکھنا اور ان کو ایسا پاک رکھنا جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ وہاں پر موجود ام المؤمنین جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تم خیر پر ہو، لیکن یہ آیت صرف میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے اور میرے دونوں فرزندوں حسن و حسین کے لیے خاص طور پر نازل ہوئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چادر میں صرف ہم لوگ تھے، یہ آیت میرے لیے اور میرے بعد حسن اور ان کے بعد حسین اور ان کے نو فرزندوں کے حق میں نازل ہوئی تھی، تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے ام المومنین ام سلمہ سے یہ بات سنی ہے اور ہم نے رسول اللہ سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی ایسا ہی بیان فرمایا تھا۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں سے اس آیت گرامی کے متعلق پوچھا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو سلمان فارسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت عام ہے یا خاص؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ عوام الناس ہیں، مومنین کی تمام جماعت ہیں، اور اس آیت میں صادقین خاص لوگ ہیں، وہ علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد میں قیامت تک ہونے والے اوصیاء ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں نے تبوک کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی تھی، یا رسول اللہ، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مدینہ یا میرے ساتھ ٹھیک رہ سکتا ہے یا تمہارے ساتھ، تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو کہ ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ تو اس وقت انصار و مہاجرین کھڑے ہو گئے، کہ جی ہاں ہم نے جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ کو ایسا ہی فرماتے ہوئے سنا تھا. امیر المومنین نے فرمایا اے لوگو, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں یہ آیت نازل کی, آیت نمبر 77, اے ایمان والو تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو. تو مہاجرین و انصار نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہیں جن پر کہ اعمال قیامت کے دن آپ گواہ ہیں؟ وہ لوگوں پر ان کے نیک و بد اعمال کے گواہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور ان پر دین کے معاملے میں کوئی سختی مقرر نہیں کی. یہ لوگ اپنے جد ابراہیم کی ملت پر ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے 13 لوگ ہیں, ایک میں خود ہوں, دوسرے میرے بھائی علی ہیں اور 11 میرے فرزند ہیں. سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے. امیر المومنین نے لوگوں سے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد نہیں کیا تھا اور پھر ان کا انتقال ہوا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, اگر ان کا دامن پکڑو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. لطیف و خبیر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ دونوں ہرگز ہرگز جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے. سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم اس ساری بات کی گواہی دیتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے. 12 بدریہ صاحب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا. یہ سن کر عمر ابن خطاب ناراض ہو گئے تھے اور کھڑے ہو گئے تھے اور کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول, کیا اس حدیث سے مراد آپ کے تمام اہل بیت ہیں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ نہیں, بلکہ اس سے میرے اوصیاء مراد ہیں. ان میں یہ میرے بھائی علی, میرے وزیر, میرے وارث اور میری امت میں میرے بعد تمام مومنین کے سردار ہیں. یہ اوصیاء میں سب سے پہلے ہیں اور اوصیاء میں سب سے افضل ہیں, پھر میرا بیٹا حسن اور پھر میرا بیٹا حسین جو کہ حسن کا وصی ہے, اور پھر 9 فرزند جو ایک کے بعد ایک حسین کی نسل میں ہوں گے حتیٰ کہ وہ میرے پاس کوثر پر وارد ہوں گے. یہ تمام 12 حضرات اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں, قیامت کے دن لوگوں کے اعمال پر گواہ ہیں. جس شخص نے ان حضرات کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. یہ بات سن کر 70 بدری اصحاب اور 70 کے قریب دوسرے اصحاب رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا علی, جو بات ہمیں بھول گئی تھی اب یاد آ گئی ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا. سلیم بن خیس ہلالی کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے قسمیں دے دے کر لوگوں کو اپنے فضائل گنوائے تھے جو کہ رسول اللہ نے ان کے حق میں بیان کی تھی. لوگ گواہی دیتے رہتے کہ یہ حق ہے. جب ابو دردا اور ابو ہریرہ نے یہ تمام باتیں معاویہ بن ابو سفیان کو بتائی تو اس نے کہا اے ابو ہریرہ, اے ابو دردا, اگر علی کی وہ تمام باتیں جو تم بیان کر رہے ہو درست ہیں تو سوائے علی اور ان کے اہل بیت اور آپ کے پیروکاروں کے سوا باقی سب مہاجر و انصار ہلاک ہو گئے. معاویہ کا دوسرا خط. پھر معاویہ نے امیر المومنین کو دوسرا خط لکھا, اے علی, اگر وہ باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں, جس کا دعویٰ کیا ہے اور جن باتوں پر اپنے اصحاب سے گواہی دلوائی ہے وہ سچ ہیں, تو آپ کے سوا, آپ کے اہل بیت اور آپ کے پیروکاروں کے سوا سب کی ہلاکت ہے. ابو بکر بن قحافہ, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان اور تمام مہاجرین و انصار کی ہلاکت ہے آپ کی خلافت نہ ماننے کی وجہ سے. مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ ابوبکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب پر رحم و استغفار کی دعا کرتے ہیں؟ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک، یا تو آپ تقیہ کے طور پر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان دونوں حضرات پر کھلے عام تبرع اور بیزاری کریں تو آپ کو اپنے لشکر میں پراگندگی کا خوف ہے، جن کے ذریعے آپ مجھ سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جیسا کہ مجھے اپنے ایک معتبر آدمی سے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے خاص پیروکاروں اور رازداروں کو میرے راز بتاتے ہیں، مجھے ایک معتبر آدمی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ابوبکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب ہیں اور عثمان بن عفان ہیں، آپ نے اپنے اصحاب سے کہا ہے کہ اگر تم لوگ مجھے ان گمراہ کرنے والے ائمہ پر رحم کی دعا کرتے ہوئے دیکھو تو اصل میں میں اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں، یہ ایک دلیل ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمیں کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو جب ابوبکر بن قحافہ کی بیعت کی گئی تھی تو آپ اپنی زوجہ جناب فاطمۃ الزہرا کے ہمراہ اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کے ہاتھ پکڑ کر ایک ایک اصحاب بدر اور سابقین کے گھر گئے تھے، سب کو اپنی نصرت کی دعوت دی تھی اور ابوبکر بن قحافہ کی بیعت کے خلاف ان سے مدد مانگی تھی، لیکن چار آدمیوں کے سوا آپ کو کوئی انسان مدد کے لیے نہیں ملا، یعنی سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو لوگ آپ کی دعوت کو ضرور قبول کرتے، آپ کی امداد و نصرت کرتے، لیکن آپ نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا جس کا لوگوں نے اقرار نہیں کیا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا جب ابو سفیان نے آپ کو کہا تھا، اے ابو طالب کے بیٹے، تم اپنے ابن عم کی سلطنت گواہ بیٹھے ہو، اس سلطنت پر اب وہ لوگ قابض ہیں جو قریش کے ذلیل ترین قبیلوں تمیم اور عدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو سفیان نے آپ کو امداد کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے انصار و مہاجرین میں سے 40 آدمی مل جائیں تو آپ اپنی سلطنت پر قابض لوگوں کو بھگا دیتے۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ آپ قلبی طور پر ابوبکر بن قحافہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان وغیرہ سے راضی نہیں۔ اگلی قسط میں حضرت علی علیہ السلام کا جواب۔ حضرت علی علیہ السلام کا جواب۔ امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا، اے معاویہ، میں نے تمہارا خط پڑھا، جو کچھ تم نے تحریر کیا ہے اس کو بھی پڑھا، تم نے اپنے کلام کو طول دیا ہے جس سے میرے تعجب میں اضافہ ہوا ہے۔ اس امت کے لیے بہت بڑا امتحان اور بے حد تکلیف کا باعث یہ بات ہے کہ تم جیسے لوگ امور مسلمین میں بات کریں اور لوگوں کے عام و خاص امور میں غور و تدبر کریں۔ تم خود جانتے ہو تم کون ہو اور کس کے فرزند ہو، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں خود بھی جانتا ہوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ جو کچھ تم نے تحریر کیا ہے اس کا جواب تحریر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس جواب کو نہ تم اور نہ تمہارے ابن نابغہ وزیر عمرو عاص اس کو سمجھ سکو گے۔ عمرو عاص نے تمہیں اس خط لکھنے پر آمادہ کیا ہے اور تمہارے اس خط کو تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کیا ہے۔ جب تم دونوں اس خط کو تحریر کر رہے تھے تو تمہارے ساتھ شیطان اور اس کے مردود ساتھی موجود تھے۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ انہوں نے خواب میں اپنے ممبر پر 12 افراد کو بندروں کی شکل میں ممبر پر چڑھتے اور اترتے دیکھا تھا۔ رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ 12 گمراہ کرنے والے امام ہوں گے جو آپ کی امت کو صراط مستقیم سے پیچھے ہٹائیں گے۔ رسول اللہ نے مجھے ان 12 کے نام ایک ایک کر کے بتائے تھے، اور ان میں ایک کے بعد ایک دوسرا کتنی مدت کے لیے حکومت کرے گا۔ 10 آدمی بنی امیہ کے ہوں گے اور 2 قریش کے مختلف قبائل سے ہوں گے۔ تمام امت کا قیامت تک کا گناہ محض ان 2 کی گردن پر ہوگا۔ ان تمام لوگوں کے پورے عذاب کے برابر اکیلا دونوں پر عذاب ہوگا۔ ہر وہ خون جو ناحق بہا ہے، وہ زنا جو ہوا ہے، ہر وہ حکم جو ناانصافی سے دیا گیا ہے، دونوں پر سب کا گناہ ہوگا۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ جب بنی آس کی اولاد کی تعداد 30 ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی توہین کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنا غلام بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال تصور کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے میرے بھائی علی، تم میرے مانند نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں حق کو وضاحت سے بیان کر دوں، غدیر خم پر علی کی ولایت کا اعلان کر دوں، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں گا اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں جتنا عرصہ بھی مکے میں رہا، اللہ تعالیٰ نے لڑائی کا حکم نہیں دیا، پھر مدینے میں حکم جہاد آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے دین، شرع، سنن، احکام، حدود، حلال و حرام بتلانا چاہ رہا تھا۔ میرے بعد لوگ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے جس حکم ولایت کا انہیں حکم دیا تھا اور میں نے لوگوں کو تمہاری ولایت اور محبت کا حکم دیا تھا، اس کے خلاف دعویٰ کریں گے۔ اس مخالفت میں جو فضیلت اے علی تمہارے لیے قرآن میں نازل ہوئی ہے، وہ اپنے لیے اس چیز کا دعویٰ کریں گے، اے علی، اگر ان سے لڑنے کے لیے انصار و مہاجرین میں سے 40 لوگ بھی تمہیں مددگار مل جائیں تو اپنے مخالفین سے جہاد کرنا، ورنہ اپنے ہاتھ روک لینا اور اپنی جان کی اس وقت حفاظت کرنا، ان لوگوں کو بار بار دعوت دینا، ان پر اتمام حجت کرنا۔ اے میرے بھائی علی، تم حالات میں میری مانند نہیں ہو، میں نے تمہاری حجت کو قائم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو بھی نازل کیا ہے وہ سب میں نے لوگوں پر ظاہر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا حق اور اطاعت لوگوں پر واجب ہے، میں ان دونوں باتوں کو کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیا ہوں، تمہارے حقیقت کو کھلم کھلا غدیر میں ظاہر کر دیا ہوں، میں نے تمہارے امر خلافت کو قائم کر دیا ہے، تمہاری حجت کو ظاہر کر دیا ہے، اگر تم ان سے خاموش رہے اور اپنی طرف دعوت نہ دی تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم ان کو اپنی خلافت کی طرف دعوت دینا، وہ تمہاری دعوت پر توجہ نہیں دیں گے اور قبول نہیں کریں گے، تم پر قریش کے ظلم ظاہر ہوں گے، تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کہ اگر تم نے ان سے اکیلے جہاد کیا تو تمہیں قتل نہ کر دیں، اگر تمہارے ساتھ ایک گروہ مددگار نہ ہو تو پھر تقیہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین میں تقیہ ہے، جو تقیہ نہیں کرتا جان بوجھ کر اپنے آپ کو ضائع کر دینے سے بچانا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اختلاف اور تفریق کو مقدر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، دو آدمی بھی اختلاف نہ کرتے، اس کی مخلوق میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، نہ اس کے حکم میں کوئی فرد کسی چیز میں جھگڑا کرتا، نہ مبذول فاضل کی فضیلت کا انکار کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان لوگوں سے بہت جلد انتقام لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی تاکہ ظالم کی تکذیب کی جائے اور حق کو معلوم کیا جائے کہ حق کی بازگشت کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عمل کا گھر اور آخرت کو ثواب و عذاب کا گھر مقرر کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، عنقریب ہم ان کو برائی کرنے والوں کو برائی کا بدلہ اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کا بدلہ دیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے امتحانات پر صبر کرتا ہوں، اس کی سزا کو تسلیم کرتا ہوں اور رضا مند ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، تمہیں بشارت ہو کہ تمہاری زندگی اور موت میرے ساتھ ہوگی، تم میرے بھائی ہو، میرے وصی ہو، میرے وزیر ہو اور میرے وارث ہو، تم میری سنت پر جہاد کرو گے اور تمہیں مجھ سے وہ منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تمہارے سامنے ہارون کا اچھا نمونہ عمل موجود ہے۔ جب قوم نے ہارون اور ہارون کے اہل بیت کو کمزور کر دیا تھا اور ہارون پر چڑھائی کی تھی اور قریب تھا کہ ہارون کو قتل کر دیں۔ اے علی، تم بھی قریش کے ظلم پر صبر کرنا، اپنے بارے میں ان کے اتحاد سے بچے رہنا۔ بے شک قوم کے دلوں میں بدر کے کینے اور احد کے رنجش موجود ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو امت میں خلیفہ مقرر کرتے وقت فرمایا تھا کہ اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو مددگار تلاش کرنا اور ان کے ذریعے جہاد کرنا، اور اگر مددگار نہ ملے تو اپنے ہاتھ کو روک لینا۔ اے علی، تم بھی ویسا ہی کرنا، کیونکہ اگر اس وقت تم نے ان کو چھیڑا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ جان لو کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ کو اس وقت نہ روکا اور اپنی جان کو نہ بچایا تو تمہیں مار کر وہ واپس مرتد ہو جائیں گے۔ اندیشہ ہے کہ دوبارہ بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں، وہ جان بوجھ کر منکر ہو جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان لوگوں پر محبت سے غلبہ حاصل کرنا۔ اگر تمہاری بات نہ مانے تو پھر ان کے حال پر چھوڑ دینا، تاکہ تمہارے حق کو غصب کرنے کی وجہ سے صرف ناسبی اور سرکش ہلاک ہوں۔ عام شہری لوگ اور خاص لوگ صحیح و سالم بچ جائیں۔ اگر کسی دن اللہ کی کتاب قرآن اور سنت رسول پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے لوگ مددگار مل جائیں تو قرآن کے معنی کی تفسیر میں ان لوگوں سے جہاد کرنا، جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل میں جہاد کیا تھا، تم اس کی تاویل میں جہاد کرنا۔ بے شک امت میں سے ہر وہ شخص ہلاکت میں پڑے گا جو تمہاری مخالفت کرے گا اور تمہارے کسی بھی وصی کی مخالفت کرے گا، ان کو دشمن جانے گا اور ان سے انکار کرے گا۔ جس طریقے پر تم لوگ قائم ہو، اس کے خلاف کسی اور چیز کو مذہب بنا لیں گے وہ لوگ۔ اے معاویہ، یہ مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر میں تم کو طلحہ و زبیر پر رحم کی درخواست کروں تو تمہارے لیے میرا رحم کرنا اور استغفار کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ یہ بات تمہارے باطل کو درست ثابت نہیں کر سکتی، بلکہ میرا تمہارے لیے رحم کرنا اور استغفار مانگنا، اللہ تعالیٰ اس بات کو تمہارے لیے رحمت سے مزید مایوسی اور عذاب بنا دے گا، جیسے قرآن فاسق کو مزید گمراہ کرتا ہے۔ اے معاویہ، تم طلحہ اور زبیر کم مجرم اور کم گناہگار، معمولی بدعت والے اور گمراہی والے ان دونوں میں سے نہیں ہو جنہوں نے تمہارے لیے اور تمہارے ساتھی عثمان بن عفان کے لیے خلافت کی بنیاد رکھی جس کا تم خساس طلب کرتے ہو۔ یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے تمہاری خاطر ہمارے حقوق کو کچل کر رکھ دیا۔ ہم اہل بیت رسول پر ظلم کیا، تم بنی امیہ کو ہماری گردنوں پر سوار کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے؟ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ سو واقعی ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی۔ یہاں پر ملک عظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں آئمہ مقرر کرے گا۔ جو ان آئمہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ کتاب اور حکمت سے مراد نبوت ہے۔ یہ لوگ کیوں ان باتوں کا آل ابراہیم میں تو اقرار کرتے ہیں لیکن آل محمد میں انکار کرتے ہیں؟ اے معاویہ، تم اس بات کا انکار کر دو گے اور تمہارا ساتھی عمرو عاص بھی انکار کرے گا۔ تم سے پہلے اہل شام، اہل یمن، گوار، بدو قبیلہ ربیہ اور مضر کے اجڑ لوگ، جو ظالم لوگ ہیں اور ظالم ترین لوگ ہیں، انکار کر چکے ہیں۔ اے معاویہ، یہ قرآن حق ہے، نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے مومنین کے لیے اے معاویہ، گمراہی اور جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کی تردید کی ہے، ان کی حقیقت کو باطل کیا ہے، ان کے ابناء سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں قرآن نازل کیا ہے، جو شخص اس قرآن کو برحق جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو اس کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے۔ میں نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کا ظاہر اور باطن نہ ہو، کوئی حرف ایسا نہیں جس کی تفسیر نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اور اس کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے، اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اے معاویہ، یہ ہم آل محمد ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی حقیقت کو ہم سے سمجھیں۔ سورہ ناس آیت نمبر 83، اگر وہ ایسے رسول اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس کو جان لیتے۔ اے معاویہ، مجھے اپنی زندگی کی قسم، پیغمبر اکرم کے انتقال کے بعد اگر لوگ ہمیں تسلیم کر لیتے، ہماری اتباع کرتے اور اپنے امور میں ہمارے پیرو ہوتے تو وہ لوگ آسمان اور زمین دونوں سے روزی حاصل کرتے۔ اے معاویہ، تمہیں کیا لالچ ہے؟ ہم نے ان حضرات کا کیا گنوایا ہے؟ انہوں نے ہماری وجہ سے بہت کچھ گنوایا ہے۔ اللہ نے میرے اور تمہارے بارے میں ایک خاص آیت نازل کی ہے، لوگ اس کی ظاہری تفسیر کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس کی باطنی تفسیر کیا ہے۔ یہ آیت سورہ حاقہ میں موجود ہے، سورہ حاقہ آیت نمبر 19، وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، او میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ آیت نمبر 25، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ ان آیات میں دہنے ہاتھ والے شخص سے میں مراد ہوں اور بائیں ہاتھ والے شخص سے تم مراد ہو۔ دونوں آئمہ کو، امام برحق کو بھی اور گمراہی پھیلانے والے کو بھی روز قیامت بلایا جائے گا۔ ان دونوں کے ساتھ ان کے اصحاب اور بیعت کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ اے معاویہ، تم بھی اس سلسلے میں شامل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رسوائی اور عذاب ہر اس گمراہ کرنے والے امام پر ہوگا جو تم سے پہلے تھا یا تمہارے بعد ہوگا۔ یہ آیت بھی تمہارے لیے نازل ہوئی تھی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60، اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو احاطہ میں لے رکھا ہے، اور ہم نے تو اس نظارے کو جو ہم نے اپنے کو خواب میں دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔ اے معاویہ، عالم خواب میں رسول اللہ نے دیکھا کہ 12 گمراہ کرنے والے افراد آپ کے منبر پر موجود ہیں اور لوگوں کو اسلام سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، 2 آدمی قریش میں سے اور 10 بنی امیہ کے۔ بنی امیہ میں اول تمہارا ساتھی ہے جس کا تم خصاص طلب کر رہے ہو، ایک تم خود ہو، ایک تمہارا بیٹا ہے، اور 7 بیٹے حکم بن ابی عاص کی ہیں۔ ان میں پہلا مروان ہے جس پر رسول اللہ نے لعنت کی تھی، اور رسول اللہ نے اس کو مدینے سے بدر کیا تھا۔ یہ سب شجرہ ملعونہ ہیں۔ اے معاویہ، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، جب ابو العاص کی تعداد 30 بن جائے، جس میں تم معاویہ اور تمہارا نکمہ وزیر عمرو عاص شامل ہیں، تو وہ کتاب اللہ کی بے حرمتی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو غلام بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال تصور کریں گے۔ اے معاویہ، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام آرے سے چیرے گئے اور حضرت یحییٰ ذبح کیے گئے. آپ کی قوم نے آپ کو قتل کیا. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے. دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل چیز ہے. دنیا میں شیطان کے پیروکار اللہ تعالیٰ کے بندوں سے لڑائی کرتے ہیں, جیسا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں, بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرتے ہیں. لوگوں میں ان کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں. اے محمد, ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. باقی اگلے حصے میں. اگلے حصے میں مدینے میں معاویہ کا داخلہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.